لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو, اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے. اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں لگے رہیں اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں. اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, زندگی کے شب و روز تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. ان شب و روز تو ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ایسے گزارنے والے بن جائیں کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیں اپنی فکر دامنگیر رہے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے تو اس کام کو اگر اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو جائے تو وہی اصل کامیابی ہے. زندگی تو لسٹم پسٹم گزر رہی ہے, صبح و شام ہو رہی ہے, زندگی تمام ہو رہی ہے, لیکن اسی زندگی میں کیے جانے والے کاموں میں جو کام ہم انجام دے رہے ہیں, خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہوں یا حقوق العباد سے, ان حقوق کے اندر ہمیشہ ہمیں یہ فکر رہے کہ یا اللہ یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے قابلیت, ایک ہے قبولیت. قابلیت تو انسان اپنی محنت اور کوشش سے بھی حاصل کر لیتا ہے, لیکن قبولیت یہ بارگاہ رب ذوالجلال میں نصیب والوں کو ہی ملتی ہے. تو اس لیے زندگی کا ہر عمل وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اسی فکر کے ساتھ انجام دیا جائے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو, زندگی کا کوئی بھی کام ہو وہ اس نیت سے انجام دے دیا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے. زندگی کے شب و روز گزارتے ہوئے شیطان ہر موقع پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, برگلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ عیار اور مکار ہے, بہت ہی زیادہ ذہین اور سمجھدار ہے, نفسیات کا ماہر ہے. یہ ہر انسان کو اس کی نفسیات کے لحاظ سے آ کے گھیرتا ہے. جو انسان کی سوچ ہوتی ہے, جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے, اسی سے آ کر اس کو پکڑتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب قدیانی رحمہ اللہ اپنے بیانات میں بارہا یہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تہجد کے وقت اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ یکایک اندھیرا تھا کمرے کے اندر, دیکھتے ہی دیکھتے اچانک روشنی ہو گئی اور ایک غیبی آواز آئی, اے عبد القادر ہم تم سے آج خوش ہوئے اور راضی ہوئے اور اس رضامندی کا انعام تم کو ہم یہ عطا کرتے ہیں کہ آج کے بعد تم سے نماز کو معاف کرتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لمحے بھر میں سوچا کہ جب نماز ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر پر کیسے معاف ہو گئے. فوراً آپ نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا حول اعوذ باللہ پڑھتے ہی فوراً وہ روشنی جو تجلی کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی غائب ہو گئی, اندھیرا چھا گیا. معلوم ہوا کہ شیطان نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، روشنی نمودار کی اور ایک آواز بنائی الحیاز باللہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بن کر بات کرنے لگا کہ آج سے ہم نے آپ پر نمازیں معاف کر دی. کوئی دھوکے میں آنے والا ہوتا تو دھوکے میں پڑ جاتا، خوش ہو جاتا کہ رات تجلی ہوئی، اللہ پاک نے نمازیں معاف فرما دی. لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، کامل مکمل تھے. اعوذ باللہ اللحول پڑھنے پر وہ شیطانی دھوکہ غائب ہوتا رہا. پلٹ کر دوبارہ حملہ کیا، کہا کہ اے عبد القادر، آج تم اپنے علم کی بدولت بچ گئے. فرمایا کمبخت، میں اپنے علم کی بدولت نہیں، اپنے اللہ کے فضل و کرم سے بچا ہوں. پہلے موقع پر تجلی ظاہر کر کے نماز سے غافل کرنا چاہا کہ دھوکے میں پڑ جائیں، نماز سے دور ہو جائیں. لیکن جب آپ نے لاحول پڑھا، اعوذ باللہ پڑھ لیا، شیطان ناکام نامراد ہوا. پلٹ کر دوسرا کے فوراً اس نے حملہ کیا کہ علم کے دھوکے میں، علم کے گھمنڈ میں ڈالنا چاہا. آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بچاؤں. تو شیطان ہر انسان کو اس کی نفسیات سے ہی مارتا ہے، گناہگار کو گناہوں کی طرف سے، عبادت گزار کو عبادت کے گھمنڈ کے اندر مبتلا کر کے، نافرمانوں کو، گناہگاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. گناہگار کے دل دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ تعالی ہماری بات کہاں سنیں گے، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. اور اس طرح سے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. اور نیکوکار کو، عبادت گزار کو اپنی عبادت کے اندر منہمک سمجھ کر گھمنڈ کے اندر مبتلا کرتا ہے اور اس کو خوش فہمی میں ڈالتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، دیندار ہوں، سارے تو بے دین. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک مریض تھا، خواب کے اندر اس کو جنت کے نظارے ہونے لگے. اپنے ساتھیوں سے بھی چرچا کرنے لگا کہ مجھے تو خواب میں اللہ پاک نے جنت کے نظارے کرانے شروع کر دیے، جنت کے اندر مجھے اپنے مرتبہ مقام دکھائی دیتے ہیں. ہوتے ہوتے بات حضرت جنید بغدادی تک پہنچی تو حضرت نے اس کو اکیلے میں سمجھایا اور بتایا کہ بھائی یہ شیطانی دھوکہ ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو اور یہ خواب کے چکروں میں مت پڑو. تو کہنے لگا کہ اچھا، میرے اس مرتبے اور مقام سے تو میرے شیخ کو بھی حسد ہونے لگا، وہ بھی جلنے لگے اور ایسی بات کہہ رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے نصیحت کر دی کہ دیکھو، اب جب کبھی تم کو خواب میں جنت نظر آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا. قسم سے رات ہوئی، خواب میں پھر وہی جنت کے نظارے نظر آنے لگے. تو اپنے شیخ کی بات یاد آئی اور پھر اس نے اعوذ باللہ پڑھا، لاحول پڑھی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے خوشنما منظر غائب ہو گئے. وہ سیدھا ہڈیاں اور گندگی اور کیچڑ دکھائی دینے لگی. اب جب جا کر تو ہوش ٹھکانے آئے، سمجھ گیا کہ یہ تو میرے استاد نے بات صحیح کہی، شیطانی دھوکہ تھا کہ اپنے آپ کو وہ متقی سمجھنے لگا، اللہ کا مقرب سمجھنے لگا، عبادت گزاری کے گھمنڈ میں آنے لگا. یہاں تک کہ اپنے مشفق اور اپنے مربی اور اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے خلاف یہ گمان کر بیٹھا کہ یہ بھی مجھ سے حسد کرنے لگے. تو شیطان انسان کو ایسے انوکھے انداز سے آ کے گھیرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں شیطان کے جال میں پھنس چکا ہوں. بسا اوقات علماء سے بدنام کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، ایک معمولی سی بات ہو گئی جو انسان کے مزاج کے خلاف ہے، اور وہ آدمی علماء سے متنفر ہو گیا، بدزن ہو گیا، اہل علم سے دور ہو گیا، تو وہ نقصان اپنا ہی کر رہا ہے، شیطان کے جال میں پھنس گیا. اور اس کے بعد شیطان اس کو اہل علم سے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کر کے خوش ہو گیا. اگلے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ پر حملہ ہوا اور شیطان نے میرے مزاج کے حساب سے آ کر مجھ کو جال میں پھنسایا. بعض دفعہ انسان کو اپنے علمی گھمنڈ میں مبتلا کرتا ہے، اپنی عملی ترقی کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو دوسرا انسان پھر اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں پر نظریں اٹھانے لگتا ہے. ہر ایک کے اوپر تنقید کرنا، ہر ایک کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ہر ایک کے اوپر کھلے منہ تبصرے کر دینا، یہ چیز ایسی ہے کہ بسا اوقات انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں شیطان کے جال کے اندر پھنس چکا ہوں. اس پر تنقید، اس پر تنقید، اس پر اعتراض، اس پر مختلف باتیں کرتے کرتے گھیرتا ہے. مرد حضرات میں تو یہ عادتیں کم ہوتی ہیں، لیکن خواتین کے اندر جہاں دو چار جمع ہوئیں اور کسی شخصیت کو محو گفتگو بنا لیا، موضوع گفتگو بنا لیا، اب تبصرے شروع. وہ فلانے صاحب ایسے، دماغ صاحب ایسے، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. قبر کے اندر فرشتے ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلانے فلانے کیا کرتے تھے، وہاں تو ہم سے ہماری ذات کے بارے میں بات ہوگا، تم کیا کر کے لائے ہو، کیا کما کے لائے ہو، کیا کھو کے آئے ہو. لیکن انسان غیر محسوس طریقے سے دوسروں کو تنقید کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ باقاعدہ متعین طور پر جو کہ شخصیت متعین ہے اس پہ منفی تبصرے ہو رہے ہیں، سارا کا سارا تبصرہ غیبت کے زمرے میں چلے جاتا ہے، حاصل تو کچھ نہیں ہو رہا. اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ میرے بارے میں کون کیا تبصرے کر رہا ہے، لیکن دو افراد ایک تیسرے کے بارے میں کھلے منہ تبصرے کرتے ہیں. اور پھر حاصل بھی کچھ نہیں سوائے اپنے نیکیاں گنوانے کے. بعض دفعہ انسان کو شیطان گھمنڈ کے اندر مبتلا کرتا ہے تحقیق کے، ہر کام میں تحقیق سے کروں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ ہے اپنے اکابرین اور اسلاف کے اوپر اعتماد. یہ پورا دین اسلام جو ہمیں ملا ہے اعتماد کی بدولت ملا ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کے ذریعے ملا، ماں باپ کو ان کے ماں باپ کے ذریعے ملا، اپنے آبا اور اجداد کے ذریعے ہم نے ان پر اعتماد کیا. آج تک کبھی بھی کسی انسان نے ہوش سنبھال کر مذہب اسلام کی تحقیق نہیں کی کہ جب تک میں خود ریسرچ نہ کر لوں اس وقت تک میں اس کو قبول نہ کروں. اپنے بڑوں پر اعتماد کیا، اپنے باپ دادا پر کہ دین اسلام ہمیں ملا. اسی طرح اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سلسلے کو اللہ پاک نے جاری اور ساری فرمایا علماء کے ذریعے. تو علماء امت جن کے کانوں پر یہ بار ہے، امانت داری دیانت داری کے ساتھ اور ذمہ داری کو اگلی نسلوں کے حوالے کرتے ہیں. اب اگر کوئی انسان اپنے اکابرین اور اصناف سے اعتماد کا ہاتھ اٹھا لے، بے اعتمادی کا شکار ہو جائے اور ہر چیز وہ خود تلاش کرنے بیٹھے، علم تو اتنا نہ ہو کہ انسان علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے خود گوہر نایاب تلاش کر سکے، لیکن تحقیق کرنے بیٹھ جائے تو بسا اوقات شیطان انسان کو اس انداز سے بھی آگے گھیر لیتا ہے. پچھلے ہی دنوں ہماری ایک سسرالی عزیزہ ہیں، کوئی مسئلہ چھڑ گیا، گھر میں بات چیت چل رہی تھی تو اس پر کہنے لگی کہ میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا تو فلانا مسئلہ میں نے یہ پایا، حالانکہ وہ علماء امت کے موقف سے ہٹ کر بات کر رہی تھی. اب انہوں نے اپنے گمان کے اندر تحقیق کی، نیٹ کے اوپر سرچ کیا. نیٹ کے اوپر سرچ کرنے کے لیے بھی تو یہی مونیٹر چاہیے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا جتنا دائرہ حیات ہے، جتنا دائرہ سوچ ہے، جتنی اس کی اپنی کوشش ہو سکتی ہے، اس حد تک وہ جو حاصل کرے گا وہی صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط. وہ تو قسمت سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ فلانا مسئلہ میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا تو واقعتا وہ اسی طرح ہے، یہ اس طرح سے نہیں. تو قرآن و حدیث، علماء امت کی وہ ساری تفاصیل، وہ ساری تحقیقات جو ان کی سرچ کے اندر نہ آ سکی، وہ ساری کے ساری محفوظ وہ ایک طرف چلی گئی. لیکن یہ انسان اپنے گمان کے اندر سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو سرچ کیا یہ صحیح کیا، حالانکہ اگر صحیح انداز میں حدیث مبارک کو یا کوئی آیت مبارک ہو یا علماء کے اقوال ہوں، ان کو بھی اگر ایک جاننے والا انسان سرچ کرنا چاہے تو پورے علوم کے سمندر نکل کر آتے ہیں. لیکن اب وہ نہ تو عربی سے واقف، نہ مسائل سے واقف، نہ اس کا شدھ بدھ معلوم کہ کس باب کے تحت یہ مسئلہ ملے گا. اپنے حساب سے انہوں نے دو چار تکے لگا لیے اور چند چیزیں سامنے آ گئی، اپنے مزاج کے حساب سے موقف بنا لیا کہ یہی چیز ٹھیک ہے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. اپنے اکابرین اور اسلاف، علماء امت اور اپنے آبا اور اجداد، ان پر جو اعتماد ہے، یہی اعتماد وہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی بدولت ہمیں پورا کا پورا ذخیرہ ملا ہے. یہ قرآن و حدیث اور علماء کی خدمات اور دین اسلام کامل مکمل جو ہم تک چلا آیا، بیچ میں 1400 صدیوں کا فاصلہ ہے، اس فاصلے کے باوجود آج تک جو کا تو موجود ہے، تو یہ اسی اعتماد کی بدولت ہے کہ جہاں سے انسان صحیح معنوں میں علم حاصل ہونا چاہیے، اہل علم سے مستند ترین جو ذرائع ہیں ان سے، قابل اعتماد شخصیات سے جن کو باضابطہ اس فن کے لیے اللہ پاک نے چن لیا ہے، ان حضرات سے جب انسان اس چیز کو حاصل کرے گا تو کبھی بھی خسارے کا سامنا نہیں ہوگا. کھلی مثالیں ہیں، دنیا کے اندر بے شمار فنون ہیں. کسی بھی فن کے اندر انسان تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھ کے اگر اس فن کے اندر مہارت کا دعویٰ کر بیٹھے تو دنیا والا بھی کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا کاریگر ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر کے اندر کام کاج سیکھ کر دعوت کر بیٹھے تھے, مثلاً جس سے کاریگر بن گیا, یا تھوڑی بہت سائنس کی یا طب کی کتابیں پڑھ کے انسان خود علاج معالجہ شروع کر دے اور سائنس کے سارے تجربات آزمانے لگے, تو کبھی بھی عقل مند اور ہوشیار اور دانشور طبقہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو یہی حال دین اسلام کا بھی ہے کہ ہر چیز کامل مکمل اللہ پاک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الصفات بنایا, جامع الکمالات بنایا, کہ بیک وقت آپ کی ایک ہستی شخصیت واحدہ بیک وقت تمام کے تمام کمالات کی مالک تھی, تمام صفات کمالیہ آپ کے اندر یجا تھی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ نے یہ بار بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے فضائل اعمال کے اندر لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جامع صفات ہستی تھے کہ بیک وقت آپ مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, فقی بھی تھے, مجتہد بھی تھے, ہر فن آپ کو اللہ پاک نے باکمال طریقے سے عطا فرمایا تھا. جو بھی امت میں کوئی فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے جس نوعیت کا ہوتا آپ اس کو حل فرما دیتے ہیں, اور آپ کو تو براہ راست اللہ پاک کی طرف سے تائید حاصل تھی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ خواہشات نفس پر مبنی نہیں ہوتی, وہ براہ راست آپ کی طرف اللہ کی جانب سے آئی ہوئی وحی ہوتی ہے جو آپ کی گفتگو بنتی ہے. تو جامع صفات تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ اکرام کے اندر بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو فرد واحد تمام کی تمام صفات کی جامع ہے. حضرت نے وہاں پوری تفصیل بیان فرمائی کہ صحابہ اکرام کے دور ہی سے وہ تمام کی تمام ذمہ داریاں جو اکیلے آپ کی ہستی نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی تھی صحابہ اکرام کے اندر شعبے تقسیم ہونے شروع ہو گئے. علم کا شعبہ الگ ہوا, عمل کا شعبہ الگ ہوا, تجارت, زراعت, قرآن و حدیث, اور پھر اصول اور ضوابط اور قواعد یہ بننے لگے, اور پھر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی جماعتیں نمایاں ہونے لگی. جو جس مزاج کا تھا اللہ پاک کو جس سے جو کام لینا تھا مختلف شعبے بننے شروع ہو گئے, اور قریبی زمانے کے اندر اللہ پاک نے ایسی خدمات کے لیے افراد کا چناؤ کیا کہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے چیدہ چرندہ مفسرین پیدا فرمایا, علم حدیث کی خدمت کے لیے محدثین پیدا فرمایا, فقہ کی خدمت کے لیے فقہا پیدا فرمائے, اصولی پیدا فرمائے, تجوید کے لیے علماء مجوینین پیدا فرمائے, عقائد کے لیے علماء کلام پیدا فرمائے, ہر فن کے لیے اللہ پاک نے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے اس پورے حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو امت کے اندر شعبوں کے اندر ایسے تقسیم فرمایا کہ ہر شعبہ اپنی جگہ ایک منضبط ہو گیا. ہر شعبے کے اپنے اصول ہیں, اپنے قواعد اور ضوابط ہیں, ہر شعبے کے اپنے ماہرین ہیں. وہ شعبے جو چلے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے چلے گئے. آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کام امت کے اندر ہر شعبے کے اندر منقسم ہے. جو شعبہ ہو اس کے اندر ماہرین فن باکمال لوگ اللہ پاک نے پیدا کیے ہوئے ہیں. جب جس شعبے سے واسطہ پڑے اسی شعبے کے ماہرین بتائیں گے کہ اس شعبے کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. تو غرض یہ کہ اعتماد اپنے بڑوں پر, اسلاف اور اکابرین پر, دین اسلام کے تمام شعبوں میں ہر شعبے سے وابستہ افراد پر. یہ ہاتھ اللہ پاک نے بنایا, پانچوں انگلیاں برابر نہیں رکھی, چھوٹی رکھی, موٹی رکھی, ہر انگلی کا اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ اور گرفت کے اندر اپنا خاص مقام ہے. دین اسلام کے تمام شعبے اپنی جگہ منظم اور مستحکم ہیں, ہر شعبہ اپنی جگہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. غرض یہ کہ شیطان انسان کو مختلف انداز سے بہکاتا ہے, تو علمی میدان کے اندر بھی جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آئے, رہنمائی کی ضرورت ہو, تو جو اس فن کے ماہرین ہیں جب تک کہ ان سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے تو بغیر استاد کے جو کام بھی سیکھا جائے, علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پھر شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے. اس کو وہ تدبیریں سجھاتا ہے کہ جس کے اندر آہستہ آہستہ گمراہ کرتے کرتے اس کو وہاں لے جاتا ہے جس وادی سے بھٹک کر واپس آنا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے, اس کے حملوں سے چوکنا رہتے ہوئے, انسان کو ہمیشہ اپنے آپ پر یہی خیال رکھتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں, شیطان کے دھوکوں سے بچنا ہے, اس کے حملوں سے بچنا ہے, اس ڈگر پر چلنا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے, دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, ظاہر بھی اور باطن بھی سنوارنا ہے, اپنی زندگی سدھارنی ہے, اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی ہی قبر میں اپنی ذات کا جواب دینا ہے. اگر یہاں انسان اس مرض میں مبتلا ہو جائے کہ دوسروں پر تنقید دوسروں پر تنقید دوسروں پر بھیجا تبصرے اور تو اور بھیجا بے فائدہ تبصروں کے اندر جو یہ سیاسی تبصرے ہیں, خبروں میں کوئی بات سن لی اور بھیجا, دو چار آدمی بیٹھے گئے گپ شپ شروع ہو گئی, فلانے نے یہ کر دیا, دھماکے نے یہ کر دیا, ایسا ہوا ویسا ہوا یوں ہوگا وہ ہوگا, ان فالتو لایعنی باتوں کا ہنسی لگا پوچھا جائے تو کچھ بھی نہیں سوائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے, دماغ کو ٹینشن دینے کے اور کچھ نہیں. ہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ اپنے شعبے سے متعلق پوری نگرانی رکھیں پوری معلومات رکھیں, لیکن ایک انسان جس کا کام نہیں ہے حکومت کے اندر مداخلت کرنا فالتو تبصرے کر کے اپنے وقت کو ضائع کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص تھا پاگل خانے کا بڑا تھا, ایک موقع پر وہ پاگل خانے کے معائنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ سارے کے سارے پاگل ایک سوراخ کے دیوار کے اندر اس پہ لگے ہوئے, ایک پاگل جھانکتا ہے پھر دوسرا آتا کہتا چل تو ہٹ میری باری, وہ جھانکتا ہے تیسرا آتا چل تو ہٹ میری باری, ایک جھنجھٹا لگا ہوا ہے, ایک پاگل دیکھنے نہیں پاتا کہ دوسرا آتا اس کو ہٹاتا ہے کہ چل تو ہٹ میری باری چل تو ہٹ میری باری, یہ شور مچا ہوا ہے. وہ پاگل خانے کا معائنہ کرتے کرتے ہوتے ہوتے جب واپس پلٹ کر آیا تو وہ جھنجھٹا اسی دیوار کے سوراخ میں اسی طرح لگا ہوا ہے, لوگ جھنجھٹے کے اندر لگے ہوئے سارے پاگل اور یہی شور ہے چل تو ہٹ میری باری چل تو ہٹ میری باری. اس کو بھی تجسس ہوا کہ آخر اس سوراخ کے اندر کیا چیز نظر آ رہی ہے میں بھی تو دیکھوں, اس نے کہا چلو ہٹو مجھے بھی دیکھنا, تو ذرا لوگوں نے راستہ بنایا جو اس کے ساتھ میں تھے. تو یہ جب وہاں سوراخ کے پاس پہنچا تو برابر میں کوئی اسٹور ہوگا کوئی چیز ہوگی کمرہ ہوگا اندھیرا, تو اس سوراخ میں جھانکا تو سوراخ کے اندر سوائے اندھیرے کا اور کچھ نظر نہ آیا. تو اس نے کہا کہ یہاں تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, تم کیا دیکھنے میں لگے گئے؟ کہا کہ پاگل ہم اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں آج تک نظر نہیں آیا, تجھے ایک ہی دن میں نظر آ جائے گا. حقیقت یہ کہ لاحاصل بھینسوں کے اندر حاصل کچھ بھی نہ ہو, انسان وقت ضائع کرے لگے ہوئے لگے ہوئے بھینس مباحثے کے اندر تبصروں کے اندر یا پھر شامت اعمال جب کبھی یہ میچ ویچ شروع ہو جاتے ہیں تو تبصرے چلتے ہیں, لا یعنی کون جیتے گا فلانا جیتے گا, نہیں شرط لگا لے فلانا جیتے گا, بس فالتو کی بھینس مباحثہ وقت کر دیا, وہ یوں کرے گا وہ ہارے گا وہ جیتے گا. دین اسلام کی نظر سے انسان دیکھے کہ میں اپنا وقت کتنا ضائع کر رہا ہوں برباد کر رہا ہوں. حقیقت پسند انسان اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ یہ لمحات جو زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہے آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا یہ لمحات کتنے قیمتی تھے جن کو ہم نے فالتو اپنی گپ شپ کے اندر برباد کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزرتے گزرتے چلتے چلتے قبر کے پاس رکے, سواری سے اترے, دو رکعت نماز نفل پڑھی اور چلنے لگے. ساتھی نے آپ سے پوچھا کیا کوئی بڑی مقدس ہستی کی قبر ہے یا کوئی خاص مقام ہے جو آپ یہاں اندر کا نماز ادا کر کے آگے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. گزرتے گزرتے قبر پر نظر پڑی, مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو عبادات کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی, اس کے دل دماغ میں عبادات کی قدر و منزلت نہیں ہوتی, تو وہ وقت یوں ہی گنواتا ہے. فرمایا کہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد مرنے والے کے نزدیک دو رکعت نفل نماز دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو میرے ذہن میں حضور کا وہ فرمان گھومنے لگا, تو میں چونکہ ابھی زندہ ہوں اس لیے میں اتر کر دو رکعت نماز نفل میں نے ادا کی تاکہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے جو افضل ترین چیز ہے اس کو میں حاصل کر لوں. تو انسان اگر اپنی زندگی کے لمحات کی قدر قیمت پہچان لیتا ہے تو پھر وہ پھر ان فالتو لایعنی چیزوں میں اور بحث و تمحیض میں اور دوسروں کے اوپر تنقید میں اور بے جا گفتگو کرنے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. دوسروں پر نظر اٹھانے والا اپنے عیوب سے ہمیشہ وہ بے خبر رہتا ہے. بات یہی ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب تک انسان اپنے عیوب سے غافل ہوتا ہے تو اس وقت انگلیاں دوسروں پر اٹھتی ہیں, دوسروں کو نشانہ بناتا ہے, اس کی نماز ایسی اس کی عبادت ایسی اس کی تلاوت ایسی اس کا عمل ایسا اس کا ویسا. اپنی فکر انسان کو جب نہیں ہوتی تو پھر دوسروں ہی کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے, لیکن اپنی برائیوں پر جب انسان کی نظر پڑتی ہے پھر فکر لگتی ہے اور پھر ہوش میں آتا ہے, اور اس وقت انسان کو پھر دوسروں کا عیوب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اصل اپنی فکر ہمیشہ دامنگیر رہے اور انسان شیطان کے حملوں سے بچتا رہے, کسی بھی ایک کشتی میں سوار ہو کے اسی کشتی میں چلتا رہے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. بعض دفعہ انسان ادھر بھی ادھر بھی, کبھی ادھر کبھی ادھر ڈولتا رہتا ہے, مختلف جگہوں کے اندر بھٹکتا رہتا ہے, تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا, نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک جگہ انسان با اعتماد جگہ پر لگ جائے, جم جائے, تھم جائے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ایسے لگن کے ساتھ مدن ہو جائے کہ اس کے بعد پھر اس کو منزل مقصود مل جائے. اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری منزل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. یہ زندگی کے جتنے بھی عمل ہم کر رہے ہیں, ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, سارے کام کاج کر رہے ہیں, یہ اطاعت اور عبادات, یہ فرما برداریاں, یہ نماز روزہ حج زکات, ان تمام کی تمام محنتوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, ہم اللہ کے ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. جس دن یہ عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ایسا ہو گیا کہ بندہ اللہ کی نظر میں محبوب بن گیا, بڑا پار ہے. تو یہ سارے کام دنیا کے دھوکے ہیں کہ انسان فالتو فالتو لایعنی چیزوں میں منہمک رہے اور پھر دوسروں تیسروں کو انسان نشانہ بناتا رہے, اپنی ذات کو فراموش کر دے. ہاں دوسروں کی فکر ہو نصیحت کے طور پر, خیر خواہی کے طور پر. اہل ایمان کی شان یہ ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا, مگر اہل ایمان, وعاملوا الصالحات, اعمال صالحہ کرنے والے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تعلیم دیتے ہیں. اچھائی کی تبلیغ کرنا اور اچھے کاموں کی طرف ترغیب دینا, نیکی کی طرف لانا, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوست احباب کو, اپنے متعلقین کو ہمدردی اور خیر خواہی سے, اپنے مومن مسلمان بھائیوں کو نیکی کی طرف بلانا, اچھائی کی طرف بلانا, برائیوں سے کو روکنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ مسلمان کا فریضہ ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو صرف تنقید, دوسروں پر اعتراضات کرنا جس کا حاصل کچھ نہ ہو, ایک ہمدردی اور خیر خواہی. یہ ہمدردی اور خیر خواہی اتنی بڑی چیز ہے, اگر انسان اس کو سمجھ لے. ایک چیوٹی ہے, چیوٹی اتنی نازک سی معصوم جان کے جس کی دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں, انسان جس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, وہ چیوٹی اگر ہمدرد اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرتی, اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس پر ذکر اتار دیا. پوری ایک سورت اس چیوٹی کے نام پر رکھی, سورت النمل. نمل کہتے ہیں چیوٹی کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, لشکر جرار ہے, چیونٹیوں کی ملکہ, اس نے دیکھا کہ لشکر انسانوں کا چلتا چلا آ رہا ہے. کہنے لگی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون. اے چیونٹیوں فٹافٹ ایمرجنسی کا نفاذ کیا, کہا کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے دھیانی میں ڈھونڈ ڈالے. وهم لا یشعرون, انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ لشکر گزرے گا, ہم ڈھونڈے جائیں گے, جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ. اس چیونٹی کے دل میں اپنی دوسری چیونٹیوں کی ہمدردی اور خیر خواہی تھی. وہ خیر خواہی اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی, اللہ پاک نے اس کا چرچا قرآن کریم میں رہتی دنیا تک, قیامت تک, ابد الآباد تک, جنت تک قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس چیونٹی کے تذکرہ اتار دیا. اگر ایک انسان اپنے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ہمدرد ہو, خیر خواہ ہو, دل میں درد رکھتا ہو, ہمدردی سے کی جانے والی بات بہت زیادہ گہرا اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. یہ تو مومن مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کو تعلیم دی جائے, تلقین کی جائے, اچھائی کی طرف بلایا جائے, برائی سے روکا جائے, نیکی کی طرف راغب کیا جائے, برائیوں سے متنفر کیا جائے. ہر ماحول میں, ہر جگہ پہ, جہاں جس انداز سے مناسب حال ہو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اللہ پاک نے ضابطہ بیان فرما دیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے, ادعو الی سبیل ربک, آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے, راہ راست پر بلائیے, صراط مستقیم کی طرف لگائیے. بالحکمت, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, جس انداز کو بہتر سمجھتے ہیں اسی انداز کو اپنا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑیے. والموعظۃ الحسنۃ, اور اچھی واضح نصیحت کے ذریعے, جہاں جو چیز جو انداز مؤثر ہو سکتا ہو اسی انداز کو اپنائیے. جہاں نرمی سے کام اچھا چلتا ہو وہاں نرمی, جہاں گرمی سے کام چلتا ہو وہاں گرمی, جہاں جو انداز مناسب حال ہو اس حال کو اپنا کر اپنے مومن مسلمان بھائی اور بہن کی ہمدردی اور خیرخواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اچھائی کی طرف راغب کرنا اور ان کی آخرت کو سنوارنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھنا چاہیے, تنقید کا اور نصیحت کا. تنقید میں دوسرے کو بے جا نشانہ بنایا جاتا ہے, نصیحت کے اندر دوسرے کی ہمدردی اور خیرخواہی مطلوب ہوا کرتی ہے. کہیں پر آگ جل رہی ہو تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے سامان کو, اپنی چیزوں کو محفوظ مقام کی طرف جلد از جلد منتقل کرے. دین اور دانش سے گھر کے افراد بے دینی کے اندر مبتلا ہوں, نماز روزے سے دور ہوں, لایانی چیزوں میں گانے بجانے میں منہمک ہوں, فلموں اور گانوں ڈراموں کے اندر منہمک ہوں, تو یہ اپنے لیے وہ سامان کر رہے ہیں جو چیزیں ان کو جہنم کی آگ میں لے جائیں گی. یوں سمجھیے کہ دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں کا انتظام کیا جا رہا ہے, تو ایسے موقع پر ٹھنڈے پانی سے اس آگ کے انگاروں کو بجھانے کا کام کیا جائے گا. ہمدردی سے, خیرخواہی سے ان برائیوں کو, ان گناہوں کی نفرت گھر والوں کے دل دماغ میں بٹھائی جائے, متنفر کیا جائے, ان کے نقصانات سے ان کو آگاہ کیا جائے, غفلت سے نکالنے کی کوشش کی جائے, زندگی کے قدر و لیے زندگی کے شب و روز اور لمحات کی قدر و منزلت ان کے سامنے رکھی جائے کہ زندگی کی نعمت صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ ملی ہے. صدیاں بیت گئی اس دنیا کی زندگی کو, آج کل ہمارے یہ ایام ہے کہ ہمیں یہ زندگی نصیب ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد پھر ہم سے یہ موقع چلا جائے گا. اس وقت پھر ہم لاکھ کوشش کریں, لاکھ پچھتائیں کہ دوبارہ پلٹ کر آ جائیں, ہم ہوش سے کام لیں گے, اس وقت دوبارہ پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا. تو ہمدردی اور خیرخواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام کے تمام حلقہ زندگی کے اندر انسان دوسروں کو اپنے سے مناسب یعنی مناسب حال نصیحت کے انداز میں ہمدردی کے ساتھ, خیرخواہی کے ساتھ اچھائی کی طرف راغب کرے, تو یہ تو بہت ہی اچھی خوبی ہے. کہ جس طرح آگ سے انسان خود بھی بھاگتا ہے, گھر والوں کو بھی بچاتا ہے, ساز و سامان کو بھی بچاتا ہے, تو جہنم کی آگ سے اپنے بیوی بچوں کو بچانا, بال بچوں کو بچانا, اہل و عیال کو بچانا اور ان کے مال و اسباب کو بچانا, یہ بھی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے سامنے حق حلال کمائی کو بیجا صرف کیا جا رہا ہے, گناہ کے کام میں خرچ کیا جا رہا ہے, تو اس سے روکا جائے, سمجھایا جائے کہ یہ مال یہ کوئی بیجا لٹانے والی چیز نہیں, اس کے کمانے کا بھی جواب دینا ہے, اس کے کھپانے کا بھی حساب دینا ہے. قیامت کے دن جب تک کہ انسان سے چار پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو جائے, اس وقت تک اسے قدم اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے. زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, زندگی کن کاموں میں لگائی, جوانی تم نے کن مصروفیات میں گنوائی, اور اسی طرح مال تم نے کہاں سے کمایا, کہاں پہ لگایا. باقاعدہ بنیادی سوال ہے, مال کے کمانے کا بھی سبب سوال ہوگا, کہاں کہاں سے مال کو کمایا, جائز طریقوں سے کمایا کہ ناجائز طریقوں سے کمایا. شاید کہ آخرت میں کمانے کا سوال کا جواب تو پھر بھی آسان ہو گیا, اپنا فلانی جگہ کام کرتا تھا, تنخواہ ملتی تھی, تنخواہ لے کے آ جاتا تھا, لیکن کھپانے کے اندر متصرف اس کے مصارف ہوا کرتے ہیں, تو پھر جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ کہاں کہاں اس کو خرچ کیا, جائز جگہ تھی یا ناجائز تھی. علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو یہ زندگی بہت بڑی امانت ہے, اس امانت کا آخرت میں جواب دینا ہے کہ تم نے زندگی کن چیزوں میں ختم کی. جوانی خاص کر جو انسان کا بھرپور شباب کا دور ہے, اس کے بارے میں خصوصیت سے سوال ہوگا کہ جوانی کی تم نے مصروفیات, جوانی کی بھاگ دوڑ کن کاموں میں لگائی, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ لگایا, اور تمہیں جو علم حاصل تھا اس علم کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا. فرمایا کہ جب تک ان پانچ باتوں کا جواب نہیں دینے کا بنتے کہ قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. اس لحاظ سے اپنے سامنے کوئی بھی برائی ہو رہی ہو, گھر کے اندر, اپنے حلقہ احباب کے اندر, دوست و یاروں کے اندر, اپنے زندگی کی کسی بھی شعبے کے اندر, طریقے سے انسان اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے, ہمدردی اور خیرخواہی سے نصیحت کرے. نصیحت کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ نصیحت تنہائی میں کی جائے, اور نصیحت کا جو اصل لب لباب ہے, جو بیج اور بنیاد ہے, وہ ہمدردی اور خیرخواہی ہے. کہ خیرخواہی مقصود ہو, اپنی بڑائی جتانا, اپنی پاک بازی بتانا اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار جتانا, یہ اگر مطلوب ہوا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا.
ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے جو نصیحت تنہائی میں کسی کو کی جائے ضرور بے ضرور وہ کارگر ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے پاک و صاف ماحول میں جینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوں اور اپنی فکر ہمیشہ ہمیں دامنگیر ہو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو اپنے عیوب پر نظر پڑ جائے تو انسان پھر اپنے عیوب کی دھلائی اور صفائی کی فکر میں لگ جاتا ہے, اپنے ان امراض کی علاج کی فکر اس کو ہو جاتی ہے کہ مجھ میں تو یہ مرض ہے, ان مرضوں سے کس طرح چھٹکارا پاؤں. چھٹکارا پاتے 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 انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, بڑی مشکلات سے جا کے جان چھوٹتی ہے ان مشکل امراض سے. حضرت صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بد نظری کا جو مہلک مرض ہے, بس اوقات انسان بوڑھے ہونے کو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ بد نظری کا مرض اس کی جان نہیں چھوڑ پاتا. بچپن میں جوانی میں اس نے احتیاط نہیں کی, پرہیز نہیں کیا, اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی عادت نہیں بنائی. فرمایا کہ مرنے مر جاتا انسان لیکن یہ بد نظری کی وبا اس سے چھوٹ نہیں پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے. تو اسی انداز کی ہر بیماری, ہر عیب, ہر گناہ جس کا انسان کو چسکا پڑ جائے اور اس کو یہ احساس نہ رہے کہ یہ گناہ ہے, بعض دفعہ انسان اسی گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو اس گناہ سے چھٹکارے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اور اس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے دامن کے اوپر اور دامن کے داغوں پر نظر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, آخرت کے لیے کیا کما رہا ہوں, کیا ذخیرے جمع کر رہا ہوں. تو دو چیزیں ہیں, ایک ہے انسان کی قابلیت اور ایک ہے انسان کی قبولیت. قابلیت تو پھر بھی انسان آسانی سے حاصل کر سکتا ہے, قابلیت اور قبولیت ان دونوں کے اندر بہت بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا جائے, قابلیت تو کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اپنی کوئی ذاتی استعداد ہو, صلاحیت ہو, اچھی صفات ہو, کمالات ہو, ہنرمند ہو, ذہین اور ذکی ہو, اور اسی طرح بہت ہی زیادہ سلیقے مند ہو, خاندانی لحاظ سے بھی وہ بسا اوقات اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو, علم و ہنر کے اندر بھی اعلیٰ ہو, فضل و کمال میں بھی اعلیٰ ہو, حسن و جمال میں بھی اعلیٰ ہو, ہنر مندی کے اندر بھی اعلیٰ ہو, تو یہ ساری چیزیں اس کی قابلیت کہہ رہتی ہیں. اور اپنے کام انسان اچھے انداز سے سمجھنا جانتا ہو اور اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی حیثیت کے اندر جینے کے ڈھنگ جانتا ہو, تمام کی تمام خوبیاں اس کو ملی ہوئی ہوں, ہر انداز سے اپنے اندر قائدانہ صلاحیت رکھتا ہو, تو ایسا انسان وہ قابل کہا جاتا ہے. لائف فائٹ ہے, اس کو قابلیت کہا جاتا ہے کہ اس میں استعداد بھی ہے, صفات بھی ہے, کمال بھی ہے, جمال بھی ہے, نوال بھی ہے, ہر خوبی کا مالک اور قائدانہ صفات کا مالک ہے. اور ایک ہے قبولیت, وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, یہ ہے قبولیت. کہ بندے کا کوئی بھی عمل, کوئی بھی انداز, کوئی بھی ادا ایسی ہو جو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بنا دے, تو یہ ہے قبولیت. قابلیت اور قبولیت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. بسا اوقات انسان کے اندر قابلیت تو موجود ہوتی ہے لیکن قبولیت حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا, اور بسا اوقات قابلیت نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قبولیت اپنے کرم سے عطا فرماتے ہیں. اس کی نگاہ رحمت بندے پر پڑ گئی, بندے کا کوئی بھی انداز پسند آ گیا, کوئی بھی عبادت, کوئی بھی اس کی ادا اللہ کو پسند آئی, وہ بندہ قبولیت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. تو قابلیت کے ساتھ ساتھ قبولیت کا حصول یہ اصل چیز ہے کہ ہر انسان اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت اور دنیا کے اندر زندگی ایسے ڈھنگ سے گزارے اور یہی چیز اپنے مطمح نظر رکھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے, شاید اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جائے. ہر عمل کو, ہر کام کو, زندگی کے ہر شعبے کے اندر کوئی بھی عمل کر رہا ہے اسی نیت سے, شاید اپنے دل و دل کے اندر شاید میرے مالک کو میرا یہ عمل پسند آ جائے, اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ کوئی ادا پسند آ جائے گی. بندے کی کوئی بھی عمل, کوئی بھی ادا اللہ کو پسند آ جائے تو وہی عمل قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے, جس کی بدولت بندہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے, محبوب بندہ بن جاتا ہے, مقرب بندہ بن جاتا ہے. تو یہ فکر دامنگیر ہو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کسی انداز سے کی جائے کہ جب میں کوئی عمل کروں تو وہ بارگاہ رب ذوالجلال کے اندر ایسا پسندیدہ ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وہ عمل مجھے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے. اور بسا اوقات قابلیت ہونے کے باوجود بندہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, ایسی نافرمانی کرتا ہے کہ وہ قبولیت سے دور رہ جاتا ہے. تو قابلیت تو دنیا کے اندر ہر انسان کو ملتی ہے, دوست کو بھی ملتی ہے, دشمن کو بھی ملتی ہے. اللہ کے دشمن بھی ایک سے ایک قابل گزرے, اور آج بھی دنیا کے اندر ایک سے ایک قابل بندے موجود ہیں, لیکن اللہ کے نافرمان ہیں, اللہ سے دور ہیں, اللہ کے باغی ہیں. لیکن قبولیت کے نصیب والوں کو ملتی ہے, اللہ کے دوستوں کو ملتی ہے, اللہ کے محبوبوں کو ملتی ہے. بے شمار مثالیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر دیکھا جائے تو ایسے بھی بندے گزرے کہ قابلیت موجود لیکن قبولیت سے محروم. سب سے بڑی مثال تو عزازیل, جو شیطان کا نام ہے, ابلیس کا نام ہے عزازیل. ایسا عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ کا, روایت میں آتا ہے کہ روئے زمین میں ایک بالش ٹکڑا بھی ایسا نہیں تھا جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. عبادت گزاری کے اندر ایسا منہمک رہنے والا, طاؤس الملائکہ اس کا لقب پڑا, فرشتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا. عبادت گزاری کے اندر کوئی اس کی ٹکر کا نہ تھا. عابد بہت بڑا, ساتھ میں عالم بھی تھا, علم بھی کمال کا رکھتا تھا. اللہ پاک نے جب حکم دیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو انکار کر بیٹھا, سرکشی کر بیٹھا. اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھائی سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھ کو کہا سجدہ کرو؟ تو اس وقت ہی اللہ تعالی سے جو بات کر رہا تھا دلیل سے, علم رکھنے نظر سے, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, دلائل دے رہے علمی لحاظ سے کہ دیکھیں میں اس سے بہتر ہوں, میں ناری ہوں, یہ بشری ہے, مٹی سے پیدا ہوا. نار کا خاصہ یہ کہ وہ بالا ہوتی ہے, مٹی کا خاصہ یہ کہ اسفل ہوتی ہے. اعلیٰ ادنا کو کیسے سجدہ کرے گا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, دلیلیں دے رہا ہے. عابد بھی بڑا, عالم بھی بڑا. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر چار عینوں میں سے تین عین تو کامل پائے جاتے تھے. عبادت گزاری میں بھی اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا, علم کے اندر بھی عالم بہت بڑا تھا, اور فرمایا کہ عارف بھی تھا, اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانتا تھا. عین اللہ تعالیٰ کے غضب کی حالت میں جب اللہ پاک نے جاہو جلال میں فرمایا کہ اخرج منہا فانک رجیم, نکل جا میری بارگاہ سے, آج کے بعد تو مردود ہو چکا, تو اس رات درجہ ہونے کے لمحے میں جب دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہو جلال میں ہے, غیظ و غضب میں ہے, جانتا تھا, معرفت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ جلال کے وقت بھی جمال کی صفت سے دور نہیں ہوتے, جلال و کمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے. اس وقت بھی سوال کر بیٹھا, ربی انظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ جس طرح جاہو جلال میں تھے, اللہ تعالیٰ اسی طرح کامل جمال میں بھی تھے. انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ پاک نے اس کی درخواست کو منظور کیا, فرمایا کہ جہاں میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. عالم عابد بھی تھا, عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, لیکن ایک صفت سے خالی تھا, عاشق نہ تھا, اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی تھا. ورنہ اگر یہ عاشق بھی ہوتا تو محبوب کا حکم سنتے ہی فوراً سجدے میں گر پڑتا, محبوب کے حکم کے سامنے چو چرا نہیں کی جاتی. محبت سے سرشار ہوتا, حکم ملتے ہی حکم محبوب کی تعمیل میں سر بسجود ہو جاتا, چو چرا نہ کرتا, جس طرح فرشتے سر بسجود ہو گئے. اگر یہ عاشق بھی ہوتا, اللہ تعالیٰ کی سچی محبت سے لبریز ہوتا, چوتھا عین بھی اس کے اندر موجود ہوتا, عابد عالم عارف, اور ساتھ میں اگر یہ عاشق بھی ہوتا تو راندہ درگاہ نہ ہوتا. لیکن محبت سے خالی تھا, بس وہی عمل اس کے راندہ درگاہ ہونے کے لیے. ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنا علیک لعنتی الى یوم الدین, آج کے بعد سے میری لعنت تجھ پر قیامت تک پڑتی رہے گی. پٹکار دیا گیا, اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. قابلیت موجود ہے، عبادت میں بھی اعلیٰ درجے کی عبادت، علم بھی اعلیٰ درجے کا، معرفت بھی حاصل، قابلیت کے باوجود قبولیت حاصل نہ کر سکا، محروم القسمت ہو گیا، بارگاہ رب ذوالجلال سے مسترد کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ اسی طرح فرعون، اس کے پاس حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک نے بھیجا، بادشاہ ہے، وقت ہے، ظالم و جابر ہے، اور ایسا قوت والا، طاقت والا کہ جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو بے دریغ ذبح کیا اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ آج کے دور میں مضبوط سے مضبوط حکومت بھی اگر اس طرح کا اقدام کرے تو ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ ہزاروں بچے تو بہت بڑی بات، چند سو بچے بھی اگر بے قصور اس طرح پکڑ کے ذبح کیے گئے کہ نو مولود بچہ جو بھی پیدا ہوتا لایا جاتا، باقاعدہ اسے گلے پر چھری چلا کر ذبح کر دیا جاتا، کوئی چوں چرن کرنے والا نہیں تھا کہ بچوں کو بھیجا کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ زور آور، طاقتور، اللہ تعالیٰ کا باغی اور طاغی، یہ سرکش نافرمان، ایسا بادشاہ کہ جس کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی، علیہ سلی ملک مصر واحد ان انہار تجری من تحتی انہار، علیہ سلی ملک مصر واحد ان انہار تجری من تحتی افلا تبصرون، ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے ماتحتوں سے پوچھنے لگا کہ نہیں دیکھتے یہ میرا ملک مصر کیسے شاندار والا ہے، آب و تاب کے ساتھ کیسا ترقی یافتا ہے، اور ہمارا آبپاشی کا نظام جو میرے ماتحت چل رہا ہے، ہمارا باغ بہاری کا نظام کس قدر ترقی پر ہے کہ ہر طرف فراوانیاں ہیں، مال و دولت بھی خوب ملا اور طاقت بھی خوب ملی، اختیارات کا مالک، ہر چیز حاصل ہے، کمالات حاصل ہیں، قابلیت اعلیٰ درجے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس کی طرف روانہ کیا، فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، ذرا فرعون کی طرف جائیے، اس کو دعوت دیجیے، ہماری طرف بلائیے، وہ بہت سرکش ہو چکا ہے، قابلیت موجود ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، محروم القسمت ہے، اللہ پاک نے مال دولت بھی دیا اور ہر طرح کے اختیارات دیے اور ملک و دولت کے ساتھ ساتھ آبپاشی کا نظام اور اپنے استحکام کے ساتھ ایسا مربوط مستحکم نظم و نسق دیا کہ پورا مصر اس کے ماتحت چل رہا ہے اور کوئی جو کرنے والا نہیں۔ لیکن آخر تک دعوت دینے کے باوجود ہر درمی پر ڈٹا رہا، سرکشی کرتا رہا، آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ جب عذاب الہی کا گرفتار ہوا، عذاب کا مرحلہ شروع ہو چکا، اب معافی مانگ رہا ہے، ایمان لایا میں بھی اسی ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا، مبتلائے عذاب ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں جب تک کہ انسان کے انفرادی زندگی کے اندر اس کے اوپر حالت نظر کا آغاز نہ ہو، اور وہاں سب توبوں کے اوپر جب تک کہ عذاب کا آغاز نہ ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب عذاب شروع ہو جائے توبہ کے دروازے بند ہیں۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس وقت غرق ہوتے وقت کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، اور میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، میں بھی ماننے والا بنتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الان، اب ایمان قبول کرتا ہے، وقد کنت من المفسدین، اس سے پہلے تو زمین میں فساد برپا کرتا رہا، بنو اسرائیل کے کچوبہ نکالتا رہا، ان کی نسلوں کو تہس نہس کرتا رہا، تو وہ بھی قابلیت موجود ہے لیکن قبولیت سے محروم رہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے بعد ہم تیرے وجود کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا کر چھوڑ دیں گے، کہ تیرا جسم دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن کر رہے گا۔ صدیاں بیت گئی، آج بھی وہ عبرت کا نمونہ بنا ہوا عجائب خانے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح عمر بن ہشام قریش کا سردار ہے، وجی ہے، خوبصورت ہے، تن و من ہے، شکل و صورت بڑی خوبصورت، گورا چٹا مالدار ہے، اور قریش جیسے عظیم قبیلے کا سردار ہے، لیکن مال و وجاہت اور حکمرانی اور سرداری ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ایسا قوت والا تھا، طاقت والا تھا کہ اپنے نام کے سوا کوئی دوسرا نام گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عمر تھا، حکم یہ تھا کہ میرے سوا اس پورے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر عمر نام کا کوئی اور شخص نہ پکارا جائے، حضرت عمر کو بھی حکم تھا کہ اس بچے کو بھی عمیر کے نام سے پکارا جائے، عمیر یعنی چھوٹا عمر. سارا سب کچھ مال و اسباب موجود ہیں، دنیاوی لحاظ سے ترقی موجود ہیں، سرداری موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابلیت موجود ہونے کے باوجود قبولیت نہ مل سکی. بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے رہے، پیغام دیتے رہے، بلاتے رہے، رات دن محنت کرتے رہے. ذہین اور دانا سمجھدار ایسا تھا کہ بڑے بڑے معاملات کو اکیلا سلجھا دیا کرتا تھا. لوگوں نے اسی لیے اس کا نام ابوالحکم رکھ دیا کہ ذہانت والا. آپ نے اس کا لقب رکھا ابو جہل، جہالت والا، کہ جو اپنے اللہ کو نہ پہچان سکے، اللہ کے سچے رسول کو آنکھوں سے دیکھ کر نہ پہچان سکے، اس سے بڑا جاہل اور ناواقف کون ہوگا. موقع پر بڑا کھودا اور اس کے اوپر چٹائی بچھائی اور مٹی چھڑک دی اور من مگر بن گیا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، اطلاع پہنچا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. معلوم تھا کہ وہ دشمن ہے، میں ان کا دشمن ہوں، لیکن جب وہ میری بیماری کا سنیں گے تو ضرور مجھ سے ملنے آئیں گے. جب ملنے آئیں گے تو اس علاقے سے گزریں گے، اس جگہ سے، تو چٹائی پر پاؤں پڑے گا، پیچھے گہرا کنواں ہے، اس میں گر جائیں گے، پھر ہم خوب تماشا بنائیں گے، مذاق اڑائیں گے. منصوبہ بنایا تھا آپ کے لیے، جو دوسروں کے لیے گڑھ ہوتا ہے خود ہی گرتا ہے. انتظار میں بیٹھ گیا، اپنے گھر کی دہلیز سے پردہ ہٹا کے دیکھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے چل کھڑے ہوئے، گلی کے کونے تک پہنچ گئے، جبریل امین آئے، فرمایا گیا رسول اللہ ابو جہل بیمار نہیں ہے. سیاحی اور مکاری صاحب کو بلانے کے لیے چال چلی، آپ یہاں سے واپس پلٹ جائیں. آپ گلی کے اندر آ چکے تھے، اس کی نظر پڑ چکی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، خوش ہوا، آئیں گے، گھڑے میں گرے تھے، منصوبہ تکمیل کو پہنچے گا. آپ آتے آتے واپس پلٹ گئے تو یہ بے ساختہ ایک دم سے لگتا آپ کی طرف، آپ کو پکارنے لگا کہ کسی طرح آپ کو دوبارہ اپنی طرف توجہ کیا جائے، قریب کیا جائے تاکہ آپ اس گھڑے میں گر جائیں. اللہ پاک جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر کر رہتے ہیں. یہ جب بے ساختہ آگے پڑا تو خود کا قدم اس جگہ پہ پڑا اور دیکھ وہ اس گھڑے میں جا گیا. اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، نکالنے کے لیے رسے لے آئے اور اس کو نکالنے کے لیے رسے ڈال کر جو رسا اس کو پکڑایا اور کھینچے تو وہ رسا ٹوٹ جائے، مضبوط سے مضبوط رسا بھی ٹوٹ جائے. کوئی صورت ایسی نہ پر نہیں تھی جسے نکل پائے. سمجھ گیا کہ میں تو بس گیا، لاکھ کوشش کر لی لیکن یہ کنویں سے نکل نہیں پا رہا. سمجھتا تھا کہ اصل میرا منصوبہ کیا تھا، نقصان پہنچانا مقصود تھا. تو خود ہی اس نے کہا کہ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے اور وہ آگے مجھے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک میں نہیں نکل پاؤں گا. دشمنی اپنی جگہ، لیکن جانتے رہے کہ ہیں سچے نبی. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کو اس طرح سچا اور پکا جانتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان اپنے سگے بیٹے کو جانتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. وہ آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ نبی آخری زمانہ ہے، لیکن صرف یہود و نصارہ ہٹ دروی کے اندر، جد بازی اور عناد اور دشمنی کے اندر آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، کاہن کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے. تو یہ بھی جانتا تھا کہ ہیں تو سچے نبی. کہا کہ جب تک وہ آنکھ نہیں نکالیں گے میں نہیں نکل پاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ کو وحی کے ذریعے اللہ پاک نے منصوبے سے آگاہ کر دیا. آپ نے آ کر وعدہ لیا کہ اچھا بتاؤ، میں اگر تم کو نکالوں گا تو تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے. کہا ہاں ہاں بالکل بالکل، میں مانوں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی رسی ڈالی اور پکڑوائی اور یوں کھینچا تو وہ سیدھا آرام سے باہر آ گیا. ہمیں تو یہ چاہیے تھا، موقع بڑا اچھا تھا، فوراً تصدیق کر دیتا، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیتا، حضور کو اللہ کا سچا رسول جان لیتا. نکلتے ہی جب نے کا جان بخشی ہو گئی، کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جادو کے ذریعے مجھے باہر نکالا. مکر گئے اپنے وعدے سے، پھر گئے اپنے اس وعدے سے. تو سارا سب کچھ موجود ہونے کے باوجود انجام اللہ پاک نے بدر کے میدان میں دکھا دیا کہ دو ننے منے معصوم بچے باز اور محمد، ان کے ہاتھوں اللہ پاک نے واصل جہنم کرا دیا. تو غرض یہ ہے کہ مسا اوقات قابلیت تو موجود ہوتی ہے، لیکن قابلیت کا ہونا یہ قبولیت کے لیے لازم نہیں ہوا کرتا. قبولیت اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، کہ جن بندوں کو فکر لگی رہے. آج تو وقت مکمل ہوا، زندگی بخیر انشاءاللہ مضمون باقی ہے، آگے وہ سلسلے بھی آئیں گے کہ جن بندوں کو فکر لگی رہی قبولیت کی، اللہ پاک نے ان کے تذکرے جو قرآن کریم میں اتارے کہ جب بندہ فکر کرتا ہے اپنے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی، اپنی محنت کے قبول ہونے کی، اللہ پاک نے کس انداز سے، جیسے پیارے انداز سے اپنے بندوں کی محنتوں کو قبول فرمایا. اور قرآن کریم یہ خالی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ دستور العمل ہے، نظام زندگی ہے. اللہ پاک نے سبق رکھا کہ جو بندہ میرے ان محبوب بندوں کی طرح زندگی گزارے گا وہ بندے بھی میرے محبوب بندے بنیں گے، ان بندوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کتنے ہی واقعات ایسے ہیں، بظاہر عمل سیدھا سادہ سا ہے، لیکن اللہ پاک کو ان کا وہ عمل ایسا پسند آیا، بارگاہ رب ذوالجلال میں وہ عمل ایسا قبول ہوا، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا کہ میرے فلاں بندے کا یہ عمل مجھے بڑا پسند آیا، ہماری بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول ہے. جب عمل قبول تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر جاتا ہے، مقبول بندہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں ایسی فکر نصیب فرما دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والے اعمال انجام دینے کی کوشش کرنے لگ جائیں، اور اپنے عیوب کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اصلاح کی فکر ہمیں دامنگیر ہو جائے، اور اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شب و روز لگانے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، ایک کشتی کا سوار بنا دے. زندگی اللہ پاک ہم سب کی ایسی بابرکت بنائے کہ زندگی کے اندر اللہ پاک روز مرہ صبح و شام اللہ پاک ہم سے ایسے کام انجام ملوا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے سبب بن جائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں اس کے محبوب بندے بن جائیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی ہے اور زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود، يا حنان يا منان، يا كريم يا ديان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.